sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashab allazina hum khulasatul arabil arabai wa khairul khalaiqi ba'dal anbiya أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں گزشتہ دو تین جمعوں سے نظام خلافت راشدہ کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کی جا رہی ہیں کیونکہ خلافت راشدہ کا دور قرآن اور سنت کی عملی تعبیر کا دوسرا نام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں اس دور سے بہتر دور 14 صدیوں کے عرصہ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہی وہ دور خلافت ہے کہ جس کی مثال اور نظیر دنیا انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی یہ دور اتنا کامیابی سے ہمکنار کیوں ہوا ہر طرف مسلمان فتح و کامرانی کے جھنڈے کیسے گاڑتے چلے گئے جب آپ ان تفصیلات کو پڑھ کر پھر نتیجہ نکالنا چاہیں گے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو بات یہاں پہنچے گی کہ اس وقت اقتدار کی باغ ڈور ایسے ہاتھوں میں تھی، خلافت کا نظام چلانے والی ایسی برگزیدہ شخصیات تھیں، مملکت میں عدل و انصاف کی فراوانی ایسے لوگوں کے دم قدم سے تھی جنہوں نے ڈائریکٹ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر دین اور دنیا کو سیکھا تھا اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو سمجھا تھا، صحبت نبوت میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرنے والے ان برگزیدہ خلفائے کرام کی فراست اور ان کی سیاست کے بل بوتے پر دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم عرصہ میں پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے۔ سوال یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا دور جو بہت ہی مختصر عرصہ پر محیط ہے اور بہت ہی تاریخی کامیابیوں سے ہمکنار ہے، اس میں جو لوگ حکومت اور اقتدار پر سرفراز تھے انہوں نے تو اتنی تیزی کے ساتھ اپنا پروگرام اور اپنا مشن لوگوں تک پہنچایا، آج اسی طرح 50 سے زائد مملکتوں پر اسلام کے ماننے والوں کی حکومت ہے، ہم انہی کے نام لیوا ہیں، اسی قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، اسی کلمے کو پڑھنے والے اور انہی نمازوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ حالت اور ان کا دور اتنا خوبصورت دور اور آج ہماری یہ حالت کہ مسلمان کی حیثیت ایک ایسے بھکاری اور فقیر کی ہے جو کاسہ غذائی لے کر غیر مسلموں کے آستانوں پر کھڑا ہوا، ذلت اور ندامت کے ساتھ ان سے بھیک مانگ رہا ہے، اپنی مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے ان سے اربوں ڈالر لے کر، ڈالر بھی واپس ادا کرتے ہیں اور قرضہ بھی واپس ادا کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، ملک کی تمام تر معیشت اقتصادیات، ملک کا پورا نظام، قدرتی وسائل، پٹرول، گیس، بجلی، پانی، یہ ساری چیزیں دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر کے ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک کہ کسی کافر کا کتا مر جائے تو وہ اپنے کتے کے لیے بھی اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنے سے باز نہیں آتے، ان کے ہاں اگر ایک دیوار گر جائے تو صدر مملکت تک اس کی جواب دہی کے لیے تیار ہیں، اور انہی درندوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے اور ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی۔ ہماری یہ حالت کہ یورپ والوں کا کتا مر جائے تو افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں بخار ہو جائے تو عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، ان کے ملک میں کوئی چھوٹی بڑی آفت آ جائے تو پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں مخلوق خدا کلمہ پڑھنے والے لوگ ایک ایک دن میں ذبح ہوتے چلے جائیں،
ان کے گھر اور ان کی دکانیں، ان کی عزت آبرو پامال ہوتی چلی جائے، لٹتی چلی جائے۔ یورپ کے کتے پر افسوس کرنے والوں کے لیے اپنے ملک کے مسلمانوں کے قتل عام پر افسوس کے الفاظ نہیں ہیں۔ وجہ اس کی کیا؟ تو صاف نتیجہ ہے کہ ہماری مملکت کا اقتدار اسلامی حکومتوں پر، اقتدار ایسے لوگوں کو حاصل ہو گیا۔ آج اسلامی ملکوں پر ایسے لوگ براجمان ہو گئے جن کا نام تو مسلمانوں والا ہے، خاندان تو مسلم ہے، جو شکل و شباب برادری اور نسب کے اعتبار سے تو مسلمان کہلاتے ہیں، اور حقیقت میں اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو ان کا اسلام سے نہ صرف یہ کہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یورپ سے لا کر کافر ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے۔ نتیجہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے مسلمانوں کی ناکامیوں کا، کہ آج مسلمانوں کو ایسے حاکم اور ایسے بادشاہ نصیب ہو گئے بدقسمتی سے کہ جنہوں نے اپنی قوم کی عزت اور آبرو کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم آئے روز ذلت اور خاری سے دوچار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کا بھی تجزیہ کیا جائے کہ کیا یہ لوگ زبردستی ہمارے ملک میں قابض ہو گئے، کیا زبردستی فوج کے ذریعے سے، فورس کے ذریعے سے بے نظیر نے ہمارے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، یا نواز شریف نے کرسی پر قبضہ کر لیا تھا، یا بھٹو نے کرسی پہ اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا؟ تو ایسی بات نہیں، یہ لوگ ایک پروسیجر، ایک منصوبے، ایک پروگرام کے ذریعے، ایک نظام اور ایک طریقے کے ساتھ ہماری ہی صفوں سے، ہمارے ہی ہاتھوں سے، ہمارے ہی ووٹ اور ہماری ہی پرچی سے یہاں تک پہنچ گئے۔ اور وہ نظام، جس نظام کے ذریعے یہ لوگ اقتدار تک پہنچتے ہیں، آیا وہ نظام ایسا ہے کہ اس نظام کے ذریعے سے کوئی نیک آدمی، اسی نظام کے ذریعے سے کوئی مخلص انسان، اسی نظام کے ذریعے سے کوئی محب وطن شخص اپنی قابلیت، اپنی علمیت، اپنی بہادری، جرأت، دیانت، فراست، سیاست کے بل بوتے پر، کوئی اپنی خدمت کے بل بوتے پر اس نظام کے ذریعے حکومت تک پہنچ جائے؟ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ایسا نظام دیا گیا ہے، ہم پر ایسا نظام مسلط کیا گیا ہے، ایسے نظام میں ہمیں جکڑ دیا گیا ہے، جسے ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں وہی منتخب ہوتا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں وہی اقتدار میں آتا ہے، لیکن یہ بات ہمیں احساس تک نہیں ہوتی کہ یہ نظام ایسا ہے۔ آپ اس نظام میں اپنی مرضی کے مالک نہیں، اس نظام میں آپ کی مرضی اور منشا کا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ یہ نظام ایک مشینری ہے، ایک کارخانہ ہے، میں اور آپ اس کارخانے میں صرف روئی ڈالنے والے ہیں، میں اور آپ اس کارخانے اس بیلنے میں صرف گنا دینے والے ہیں، میری اور آپ کی حیثیت اس کارخانے میں صرف مٹیریل ڈالنے کی ہے، جو نتیجہ آگے جا کر نکلتا ہے، جو اس مٹیریل سے اور جو مٹیریل سے آگے جا کر نتیجہ تیار ہوتا ہے، وہ نتیجہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ نتیجہ اتنا گھنونا نکلتا ہے کہ جس نتیجہ کی وجہ سے ہماری قوم اور ہماری مملکت کو ان پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ووٹ صدوکڑیوں میں گئے، ہماری پرچی صدوکڑی میں گئی، صدوکڑی سے جب پرچیاں نکلی تو جس کی پرچیاں بڑھ گئیں وہ ایم پی اے بن گیا، جس کی پرچیاں بڑھ گئیں وہ ایم این اے بن گیا، جو ایم این اے بن گیا اس کی جماعت کی زیادہ سیٹیں نکل آئی تو وہ وزیر اعظم بن گیا۔ بظاہر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا کوئی شخص جس کے پاس حلال کی روزی ہے؟ کیا کوئی شخص جس کے قلب و جگر میں ایمان رچا بسے؟ کیا کوئی شخص جو آج کے پیغمبر ہے، جو اللہ کی وحدانیت میں یقین رکھنے والے ہیں، وہ شخص جو وقت کا بہت بڑا زاہد عالم عابر ہے، وہ شخص جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، وہ شخص جس سے پوری قوم خوش ہے، وہ جو رات دن خدمت انسانیت میں لگا ہوا ہے، اگر اس شخص کو ہمارے ملک کی بڑی پارٹی پی پی یا مسلم لیگ اس آدمی کو ٹکٹ نہیں دیتی، اور ٹکٹ اس کے پاس نہیں ہے، دولت اس کے پاس نہیں ہے، سرمایہ اس کے پاس نہیں ہے، جماعتوں نے اس لیے ٹکٹ نہیں دیا کہ یہ نیک اور پاس ہے، جماعت نے اس لیے ٹکٹ نہیں دیا کہ یہ ہماری بدماشی کو نہیں مانے گا، جماعت نے اس لیے ٹکٹ نہیں دیا کہ یہ اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، یہ ایماندار شخص، یہ حلال کی روزی کمانے والا شخص، یہ دیانتدار انسان، یہ عالم فاضل انسان، یہ متقی پرہیزگار انسان، اگر اسے ٹکٹ نہیں ملتا، یہ اتنے بڑے حلقے میں آزاد کھڑے ہو کر حلال کے پیسے پر چند سو یا چند ہزار کو خرچ کر کے آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا.
پہلی بات اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی جماعت اسے ٹکٹ دے، اور جماعت بھی یا پی پی کا ٹکٹ ہونا چاہیے یا مسلم لیگ کا ٹکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر بڑی دو جماعتیں یہ. اب یہ جماعتیں پی پی سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ بے نظیر ٹکٹ دیتے وقت یہ دیکھیں کہ بھائی ٹکٹ ایسے شخص کو دی جائے جس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں فاروق اعظم کی طرح اپنی قوم کی خبر گیری کروں گا. بے نظیر ایسے آدمی کو ٹکٹ دے دے گی نا؟ پی پی ایسے آدمی کو ٹکٹ دے دے گی جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جو پارٹی ماضی سے بالاتر تروں کا دیکھے، جو عدل اور انصاف کو اپنا محور اور مرکز بنائے، جو حقیقت پسندی پر نظریں رکھ کر اسی کے مطابق بات کرتا چلا جائے. نہیں، پارٹی ٹکٹ اسی کو دیتی ہے جو ایسا ہو کہ جس کے گلے میں زنجیر ہو، حکومت چاہے تو ممبر خواش ہو جائے، پارٹی چاہے تو ممبر آگے پہنچ جائے، پارٹی چاہے تو پیچھے چلے آئے، پارٹی کو خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، پارٹی کہتی ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جو پارٹی کا وفادار ہو، یعنی پارٹی کے ہاتھ میں جس کی لگام ہو، اس کو تو پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے، کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار
نہیں.
پھر نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے، ایک ایک گھر میں جاؤ، ایک ایک علاقے میں جاؤ، ان سے جا کر وعدہ کرو، بھائی مجھے ووٹ دو میں تمہاری سڑک بنواؤں گا، مجھے ووٹ دو میں بجلی لگواؤں گا، مجھے ووٹ دو میں سولنگ کا وعدہ کرتا ہوں، مجھے ووٹ دو میں سکول کا وعدہ کرتا ہوں. آپ بتلائیں کہ ایک ایماندار شخص، ایک نیک دل انسان جسے پتا ہے کہ وعدہ کو وفا کیا جانا چاہیے، جو جانتا ہے کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے، جو جانتا ہے حلف کس کو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ قرآن اٹھا کر بات کرنے کی کیا حیثیت ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر میں منتخب ہو بھی گیا اور حق سچ بات کہنے کی وجہ سے میں اپوزیشن میں بیٹھ بھی گیا اور مجھے فنڈ نہ ملے حق کہنے کی وجہ سے، میرے فنڈ روک لیے گئے سچ کہنے کی وجہ سے، مجھے راستے سے روکا گیا صحیح بات کہنے کی وجہ سے، تو کل میں یہ سکول، یہ سڑکیں، یہ نالیاں، یہ بجلی، یہ سولنگ کہاں سے دوں گا؟ ایسا آدمی کہے گا ہاں بھائی جو میرے پاس آئے گا میں آپ کی مدد کروں گا، جتنا مجھے مل جائے گا میں آپ تک پہنچاؤں گا. ایک آدمی کی یہ حالت ہے. اور دوسرا آدمی جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ووٹ چاہیے، وہ کہتے ہیں سڑک دو گے، وہ کہتے ہیں الیکشن بعد میں ہوں گے سڑک پہلے لے لیجئے، الیکشن بعد میں ہوں گے سکول پہلے لے لیجئے، الیکشن کی بات بعد میں ہے، ووٹ بعد میں دیجیے، 10 لاکھ روپیہ اپنے گھر میں رکھ لیجیے، اپنے گاؤں کے 10 آدمیوں کے سپرد کر دیجیے. ایک آدمی الیکشن کے بعد بھی کہتے کہ جو تمہارا حصہ آئے گا میں بات بات کے دے دوں گا. ایک الیکشن سے پہلے دولت رڑا رہا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا کون سا زور لگا ہوا ہے، یا تو وہ جاگیردار ہے یا وہ وڈیرا ہے، یا اس کو رات ہی رات ہیروئن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس نے حکومت میں رہ کر لوٹ گھسوٹ کے بل بوتے پر اتنی دولت جمع کر لی ہے جو الیکشن سے پہلے تقسیم کرتا چلا جاتا ہے. مجھے بتا لو کہ اس ماحول میں ایک شخص بجلی پہلے دیتے، سکول پہلے دیتے، سڑک پہلے دیتے، اس ماحول میں مطالبہ پہلے دیتے، اس آدمی کو ووٹ ملیں گے یا اسے ووٹ ملیں گے جو کہے گا بھائی جو آپ کا حق آئے گا انصاف کے مطابق دوں گا؟ تو آج تو مزاج یہ ہے جو پہلے دے، آج الیکشن نہیں، یہ تجارت ہے، الیکشن کا سسٹم ایسا ہے، نظام ایسا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس الیکشن کے ذریعے ایماندار پڑھے لکھے، اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے دستخط نہیں کر سکتے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ایک لیٹر نہیں لکھ سکتے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہم میں روزانہ خط لکھتے رہتے ہیں نا، ہم تو اپنے قلم سے خط لکھتے ہیں، ان کے خط چھپے ہوئے ہوتے ہیں، صرف نیچے سائن کر دیتے ہیں، اوپر جس کے نام خط لکھا ہے اس کا نام، درمیان میں جس کو خط دیا اس کا نام، باقی خط چھپا ہوا ہے اور وہ بھی منشی رکھا ہوا ہے۔ عام آدمی سے گفتگو کریں تو عام آدمی کو مطمئن نہیں کر سکتے، چلے جائے کہ اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کی مملکت کو چلائیں، چلے جائے کہ اسمبلی میں بیٹھ کر اس ملک کی فوجوں، اس ملک کی سرحدوں، اس ملک کی سرمایہ کو، اس ملک کی دولت کو، اس ملک کے کارخانوں کو، اس ملک کے ایٹمی پروگرام کو، اس ملک کے باقی اقتصادی نظام کو وہ سمجھیں۔ ایسے لوگ جو سمجھ سے یکسر طور پر خالی ہوتے ہیں اور عقل فہم سے خالی دامن اور بصیرت ان کے قریب سے نہیں بھٹکی ہوتی، دولت کے بل بوتے پر، سرمایہ کے بل بوتے پر موجودہ سسٹم کے ذریعے وہی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، موجودہ سسٹم کے ذریعے وہی اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ یہ بات کچھ کئی لوگوں نے مجھے کہنا کہ کئی روز ہو گئے جس سیاست کی بات نہیں کی، تو میں نے کہا چلو آج ساری سیاست پہ بات کر لیتے ہیں، اور آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آگے چل کر کیا چاہتے ہیں، آگے چل کر کیا ہوگا، ہمارا اس وقت پروگرام کیا ہے، اس وقت ہماری سیاسی سوچ کیا ہے، اور آگے وہ کیا ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست ہمارے ملک کی کیا ہے۔ 1970 سے لے کر 1970 سے جب سے میں نے وہ سنبھالا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جس ملک کو حاصل کلمے کے نام پر کیا گیا، دوسرے لفظوں میں اسلام کے نام پر جس ملک کو بنایا گیا، اول روز سے اس ملک میں پابندی ہونی چاہیے تھی ہر اس جماعت پر، ہر اس لیڈر پر، ہر اس طبقے پر جو اسلام کو چھوڑ کر اپنی جماعت کا نعرہ، اپنی جماعت کا منشور کسی اور عنوان پہ بنائے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کمیونزم ہماری معیشت ہے، سوشلزم ہمارا نعرہ ہے، سوشلزم کا پجاری، کمیونزم کا پجاری، یا کسی اور ازم کا نعرہ لگانے والا، یا کل کوئی اور نیا ازم سامنے لے آئے، اسلامی نظام کے علاوہ کسی اور ازم کا نام لے کر اس ملک میں اگر کوئی سیاست کرتا تو ہمارے ملک میں اس پر پابندی ہونی چاہیے تھی نہ ہونی چاہیے تھی؟ لیکن ہوا پتا کیا، یہ عقلی بات ہے، پابندی اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ہم نے یہ ملک اسلام کے لیے بنایا، سوشلزم کے لیے یہ ملک ہم نے اسلام کے لیے بنایا، کمیونزم کے لیے یہ ملک ہم نے اسلام کے لیے بنایا، اشتراکیت کے لیے یہ اسلام کے لیے بنایا، اس لیے جو بھی سیاست کرنا چاہے اسلام کے نام پر کرے، اسلام کے نام پر وہ اپنا منشور پیش کرے کہ جی ہم سب سے پہلے جب اقتدار میں آئیں گے تو ہماری حکومت کے ترجیحات میں یہ ہوگی، ہم سب سے پہلے نظام صلات کر عمل میں لائیں گے، نظام زکات عمل میں لائیں گے، ہم نظام عدل عمل میں لائیں گے، مساوات عمل میں لائیں گے، ہم سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان میں یہ فرقے مراتب ختم کریں گے، ہم سب سے پہلے جن لوگوں نے حرام کی دولت سے مال کمایا ان سے لے کر غریبوں میں تقسیم کریں گے، ہم سب سے پہلے جن لوگوں نے غداری کے عوض میں انگریز سے جاگیریں حاصل کر کے کوئی جانی کرنل بن گئے، کوئی جانی میجر بن گئے، کوئی وڈیرے نمبردار بن گئے، گھوڑی پال مربے لے کر جن لوگوں نے انگریز کی وفاداری کر کے مسلمانوں سے غداری کر کے جاگیریں اور سرمایہ کمائے ہیں، ہم ان کی جاگیریں لے کر غریبوں میں بانٹ دیں گے، اسلام کے مطابق عدل و انصاف ہمارا شعار ہوگا۔ یہ منشور ہوتا، یہ پروگرام ہوتا، لوگ ووٹ دیتے وقت دیکھتے کہ اسلام کے عنوان پر کس کا منشور دوسرے سے بہتر ہے، دوسرے سے بہتر ہے۔ کسی اور نام سے تو اس ملک میں سیاست کی اجازت ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اب پتہ کیا ہوا، اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ سوشلزم کے پجاری، کمیونزم کے پجاری اور امریکی چوہے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نام لے کر سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بے نظیر کا بیان آیا، سیاستدانوں کا بیان آیا کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق، اسلام کا نام سیاست میں مت استعمال کرو، سیاست ہمارے لیے چھوڑ دو، تم مسجدوں میں چلے جاؤ، اسلام کا نام نہ لو۔ یعنی ملک اسلام کے لیے بنا اور سیاست کریں سوشلزم کے پجاری، ملک اسلام کے نام پر لیا، اقتدار کا مزہ لوٹے، امریکہ کے ایجنٹ، رشیا کے ایجنٹ، اقتدار میں آئے یورپ کے ہڈیاں چوسنے والا کتا، اقتدار میں آئے ملک کا دشمن، ملک اسلام کے لیے اور اقتدار میں آئے اسلام کا دشمن۔ اب یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی کہ اس طریقے انتخاب سے، اس نظام کی خرابی کی وجہ سے ایسے لوگوں نے اپنی جڑیں اقتدار میں مضبوط کر لی کہ آج وہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نام سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہمارے ملک کی سیاست کیا ہے، 1970 سے ہمارے ملک کی سیاست ایک ہے، ایک ہے سیاست پی پی کی، جس نے برملا طور پر کمیونزم سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور اس کے مقابلے میں سیاست ہے اسلام کی، دین کی، مذہب کی۔ اس وقت 1970 میں جب رشیا ختم نہیں ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا، جو تھوڑی سی عمر رسیدہ لوگ ہیں، اس وقت سیاست کو کہتے تھے یہ دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں، یہ بائیں بازو کی، دایاں بازو بایاں بازو، سنا آپ نے؟ اس وقت دایاں بازو کس کو کہتے تھے، بایاں کس کو کہتے تھے؟ دائیں بازو سے مراد تھی اسلام پسند، بائیں بازو سے مراد تھی لا دینیت پسند۔ دائیں بازو بائیں بازو، بائیں بازو میں سیف اور پی تھی، دائیں بازو میں وہ ساری جماعتیں تھیں جو کسی نہ کسی عنوان پر اسلام کی بات کرتی تھی۔ تو 1970 سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، پی پی کا ووٹ، آج پی پی کی مخالفت کا ووٹ، اور وہ 1993 تک چلا۔ 1993 تک کیا ہوا، 1970 میں تو یہ ہوا کہ پی پی ایک ہے، اسلام کا نام لیوا کئی ہے، جمعیت علماء اسلام کھجور پہ لڑ رہی ہے، جمعیت علماء اسلام چابی کے نشان پہ لڑ رہی ہے، کئی پیر ہاتھی کے نشان پہ لڑ رہے ہیں، کئی جماعتیں ترازو کے نشان پہ لڑ رہی ہیں۔ اسلام کے نام پر کسی کا ترازو نشان ہے، اسلام کے نام پر کسی کا چابی نشان ہے، اسلام کے نام پر کسی کا کھجور نشان ہے، اور اسلام اور ملک کے نام پر کسی کا لالٹن جو ہے وہ نشان ہے، اور لا دینیت کے نام پر، کمیونزم کے نام پر، روٹی کپڑا مکان کے نام پر ایک نشان ہے تلوار۔ تو وہاں ایک نشان اور ادھر اس کے مقابلے میں 10 نشان، وہاں ایک نمائندہ مقابلے میں 10 نمائندے، نتیجتاً بڑی آسانی سے جو ایک نشان والے تھے وہ ان 10 کو تقسیم کر کے درمیان سے کامیاب ہو کر نکل گئے، اور انہیں اقتدار کرنے کا موقع 5 سال تک، بلکہ 6 سال تک انہیں اقتدار کا موقع مل گیا۔ اب جو لوگ اسلام کے نام پر نہیں، روٹی کپڑا مکان کمیونزم کے نام پر، اور انہوں نے نعرہ کیسا دیا، ہر آدمی کو روٹی ملے گی، ہر آدمی کو کپڑا ملے گا، ہر آدمی کو مکان ملے گا، اور اگر وہ کچھ اور چلتے تو وہ وہی کچھ کرتے جو رشیا میں ہوتا ہے کہ ہر چیز حکومت کی، ہم سارے کے سارے مزدور لائن میں لے کر لگ کر روٹی لے لیں، لائن میں کھڑے ہو کر کپڑے لے لیں، سارا دن کمائی کریں، سارا دن خون پسینہ ایک کریں، شام کو کہیں کہ مزدوری، تو مزدوری میں روٹی مل جائے، مزدوری میں چار پائی مل جائے، مزدوری میں کپڑا مل جائے، بس اور کوئی مزدوری نہیں۔ جو کچھ ہم سارے کمائے وہ حکومت کا، اور ہمارا کیا؟ روٹی کپڑا مکان، یہ ہماری چیز، باقی ہر چیز حکومت کی۔ اور اس نظام میں اتنی خرابیاں تھیں، اسی وقت چل رہا ہے تو اسی وقت لوگوں نے کہا کہ یہ روس میں بھی نہیں چل سکتا، اس لیے کہ جس آدمی کو لالچ ہوتا ہے کہ مجھے شام کو 100 روپیہ ملے گا وہ دوڑ دوڑ کے کام کرے گا، اور جس آدمی کو پتا ہے کہ روٹی تو شام کو مل ہی جانی ہے وہ کام وام نہیں کرے گا، وہ وقت گزارے گا، وہ ٹھیکے کا کام کرے گا، ٹھیکے کا۔ اور آپ کو پتا ہے ایک عمارت ٹھیکے پہ بنوائی جائے اور ایک عمارت پاس کھڑے ہو کر مزدوری پہ بنائی جائے تو ٹھیکے کا کام اچھا ہوتا ہے یا خود کھڑے ہو کر خود بنوایا کام اچھا ہوتا ہے؟ خود بنوایا ہوا۔ وہ ٹھیکے کا نظام ہے کہ سارا دن مزدوری کرو شام کو روٹی کھا لو، آدمی کی ہزاروں ضروریات ہیں، ایک آدمی کے 10 بچے ہیں، ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، بچے کھلونے مانگتے ہیں، سائیکل مانگتے ہیں، گڑیاں مانگتے ہیں، بچوں کے لیے چیزیں درکار ہیں۔ اب آپ کہیں نہیں جناب شام کو دودھ تو آپ کے بچے کو مل رہا ہے، شام کو آپ کے بچے کو فلاں چیز تو مل گئی ہے، بس اس سے زیادہ نہ مانگو۔ تو جب قوم کو اور عوام کے ذہن کو اتنا مفلوج کر دیا جائے گا تو پھر وہی حال ہوگا جو رشیا میں ہوا، معیشت بیٹھ گئی اور اقتصادیات تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ آج بھی وہاں یہ حالت ہے کہ ایک ڈبل روٹی لے کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ تک وہ قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، اور آج وہ اپنے نظام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کسان نے زمین پر محنت کرنا چھوڑ دی، اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی موسم میں رات کو پانی لگاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ گرمی میں ہل چلاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو پریشان کروں، روٹی تو مل ہی جانی ہے، کپڑا تو مل ہی جانا ہے، کالج کے لڑکوں کو کالج سے نکال کر لے جایا جاتا کہ جاؤ بھائی تم کالج میں پڑھتے ہو، چلو جا کر گندم کاٹو، وہ پڑھنے والے بچے گندم کاٹ رہے ہیں، وہ پڑھنے والے، اور انہوں نے کیا گندم کاٹنی اور کیا پڑھنا ہے؟ یہ کمیونزم کا نظام تھا، یہ سوشلزم تھا، اور اس سوشلزم کے نتیجے میں آج رشیا اپنا نام کھو بیٹھا۔ ایک یہ تصور تھا، چنانچہ اس کے مقابلے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں، بھائی ساری توجہ ادھر اس فلسفے کی طرف نہیں دینا، تھوڑی سی چندے کی طرف بھی دینا، توجہ ہے؟ عنوان خشک ضرور ہے، اس میں ممکن ہے آپ کے نعرے کم لگیں، آگے جا کر زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے نظام کو سمجھیں کہ ہمیں اس ملک کا نظام اس طرح کا دے دیا گیا ہے کہ ہم اس مشینری میں چاہے اچھے گنے لگائیں چاہے میٹھے گنے لگائیں، ہم اس مشینری میں چاہے نبو نچوڑ دیں، چاہے اس میں ہم مالٹا نچوڑ دیں، چاہے ہم اس میں کیلا ڈال دیں، چاہے ہم اس کارخانے میں چینی ڈال دیں، چاہے ہم اس میں زہر ڈال دیں، نتیجہ ہمارے بس میں نہیں، نتیجہ کچھ اور ہی نکلے گا۔ آپ خلوص سے ووٹ دیں، آپ خلوص سے ووٹ دیں، اور آپ فلوس سے ووٹ دیں۔ خلوص ہوتا ہے بھائی محبت سے ووٹ دینا، فلوس کہتے ہیں پیسے کو۔ آپ پیسے کے ذریعے ووٹ دیں یا آپ خلوص کے ذریعے ووٹ دیں، ویلیو دونوں کی برابر ہے، خلوص والے جمع کر لیں فلوس والے جمع کر لیں تو پیسے والے بڑھ جائیں گے۔ آپ خلوص سے ووٹ دے کر گھر میں آ گئے، آدم تارک نہیں جیت سکتا خلوص والے ووٹوں سے، نظام اتنا گندا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اگر آپ کہیں کہ جھنگ کا نظام، یہاں کا الیکشن، اس نظام کو درست کرنے کے لیے، اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے 109 جوانوں نے خون دیا، یہ جھنگ میں ایسے بیداری نہیں آئی، یہ ایسے چیزنگ نہیں آئی، یہاں 19 سال حق نواز بولتے رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنا خون بھی ان گلیوں میں بہایا ہے، تب جا کر یہ بیداری آئی ہے، ورنہ نظام ایسا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو قسم کی جماعتیں، پی پی اور پی پی مخالفت۔ مخالفت میں جب تقسیم ہوئی جماعتیں تو اکیلی تلوار جیت گئی، اور جب الگ الگ ہونے والوں نے سوچا، نورانی صاحب سے پوچھا آپ کا مقصد کیا، انہوں نے کہا اسلام، مدودی صاحب سے پوچھا آپ کا مقصد، انہوں نے کہا اسلام. مفتی محمود صاحب آپ کا مقصد، انہوں نے کہا اسلام. اچھا بھائی پیر بگاڑا صاحب آپ کا مقصد، اس نے بھی کہا اسلام. اچھا بھائی اصغر خان آپ کیا چاہتے، اس نے بھی کہا اسلام. اچھا بھائی سردار عبد القیوم آپ کیا چاہتے ہیں، اس نے بھی کہا اسلام. نو دس جماعتیں جب ملی بھائی کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اسلام. تو انہوں نے کہا پھر سارے مل کر پی پی کا مقابلہ کیوں نہ کریں، جب مل گئے تو پی پی ہار گئی، جب مل گئے تو وہ ہار گئی. جب مل گئے تو ان سب نے مل کر جب اپنے ووٹ کو جمع کر لیا، ایک طرف دس ووٹ ہیں ایک طرف دو ووٹ ہیں، دس ووٹ مل گئے ایک ایک آدمی کو، دس آدمی دس ووٹ لے گئے ہر آدمی کے پاس ایک ووٹ، ایک آدمی دو ووٹ لے گیا، دو والا جیت گیا دس والے ہار گئے. اب جب مل گئے تو نتیجہ اسلام کے نام پر جب جمع ہوئے تو اسلام کی برکت سے اتحاد کی برکت سے کامیاب ہو گئے. اب آگے چلیے، ماشاءاللہ یا تاریخ چلی باتیں ہیں، لیکن 85 کا الیکشن ہوا غیر جماعتی. غیر جماعتی کا مطلب کیا ہے کہ جس پہ سایہ تھا، جس کے سر پہ سایہ تھا حکومت کا، جو مجلس شورا میں رہا ضیاء الحق کی، جو ضیاء الحق کی شورا میں رہے اور نوازے گئے، جن کا اثر رسوخ انتظامیہ میں تھا، سیاسی پارٹیوں نے تو بائیکاٹ کر دیا، جن کا اثر رسوخ تھا وہ اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے، دولت کے ذریعے، حکومت کی آشیرواد کے ذریعے اسمبلیوں سے پھر منتخب ہو گئے. لیکن وہ روٹی کپڑا مکان والی پارٹی، اس کے ساتھ پھر مقابلہ ہوا 88 میں. پھر مقابلہ کب ہوا؟ 88 میں. لیکن جب 88 میں مقابلہ ہوا تو اس وقت مقابلے کی پوزیشن یہ تھی کہ بہت ساری دینی جماعتیں اس مقابلے سے باہر تھیں، بہت ساری دینی جماعتیں، مثلا جمعیت علماء پاکستان، نورانی صاحب اس مقابلے میں آئی جی آئی کے ساتھ نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئی جی آئی کے ساتھ نہیں تھے. تو جب آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ تیتر بٹیر آدھا آدھا، جب یہ اتحاد بنا تو پیپل پارٹی پھر اقتدار میں آ گئی، پھر اقتدار میں آئی. اس کے بعد 90 میں الیکشن ہوا تو جیسے کیسے تھا حکومت سے مار کھا کر اور اس کے اقتدار سے گھبرا کر یہ پارٹیاں پھر جمع ہوئی، پھر اسلامی جمہوری اتحاد بنا، اسلام کے نام پر پھر اتحاد بنا، تو پیپل پارٹی ہار گئی اور اسلام والے جیت گئے. اسلام والے جیت گئے. نتیجہ یہ سامنے رکھیے کہ 1970 سے لے کر 90 تک پی پی کا مقابلہ جب اسلام اور اتحاد کے نام پر ہوا تو پی پی ہار گئی، پی پی ہار گئی. اور جب اس کا مقابلہ جدا جدا کر کے ہوا تو وہ جیت گئی. اب 93 میں کیا ہوا؟ الیکشن 93 میں پھر یہ ہوا کہ پی پی ایک ہے اور مقابلہ متحدہ دینی محاذ، اسلامی جمہوری محاذ، اسلامک فرنٹ، مسلم لیگ نون گروپ، مسلم لیگ جیم گروپ، مقابلہ یہ کر رہے ہیں پھر تقسیم ہو کر. پھر جب اسلام والے تقسیم ہوئے تو پھر پی پی جیت گئی، پھر پی پی جیت گئی. یہ نتیجہ ہے آپ کے ملک کی سیاست کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا نظام اتنا گندا ہے، نظام انتخاب، کہ اس نظام انتخاب کے ذریعے کوئی شخص، بھئی ضروری تو نہیں کہ کسی پارٹی کے سارے جنید بغدادی ہوں، ضروری تو نہیں نا. یہاں تو یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہار جاتا ہے، پارٹی کا ورکر جیت جاتا ہے. کیوں؟ کہ سربراہ کے پاس تقویٰ تھا، سربراہ کے پاس خلوص تھا، اور جناب جو ورکر تھا اس کے پاس پیسہ تھا اور خلوص تھا. کارکن جیت جاتا ہے اور لیڈر ہار جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ نظام ایسا ہے. تو اسی نظام کو بھی اگر لے لیں تو اس نظام میں بھی یہ بات رہی، ایک طرف اسلام، ایک طرف روٹی کپڑا مکان. اسی روٹی کپڑا مکان کو نیا نام دیا ہے پی پی نے، سوشل کنٹریکٹ. سوشل کنٹریکٹ. تو دوستو 93 میں نتیجہ پھر وہی نکلا جو 1970 میں نکلا تھا. اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ہم نے الیکشن 93 سے پہلے اپنی بساط کے مطابق جو ہمارے اندر استعداد تھی، قوت تھی، صلاحیت تھی، ہم نے سب کو یہ نقطہ سمجھایا خدا کے لیے مقابلہ اسلام کے نام پر کرو اور مل کر کرو، اسلام کے نام پر کرو اور مل کر کرو. لیکن جن کو 28-29 مہینے حکومت میں رہنے کے مل گئے تھے
انہوں نے کہا اب ہم اسلام کا نام نہیں لیں گے، اب ہم اسلام کا نام نہیں لیں گے، ہمارے پاس تو یلو کیب ہے، ہمارے پاس تو موٹر وے ہے، ہمارے پاس تو معیشت کا نعرہ ہے، ہمارے پاس تو شرافت کا نعرہ ہے، اب ہم صرف مسلم لیگ کا نام لیں گے تو تہائی اکثریت سے جیتیں گے۔ یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ہم نے کہا یہ بات مت کہو، ایسا ہوگا نہیں، وہ دو تہائی کی بجائے ایک تہائی رہ گئی۔ اب یہ کہتے ہیں ہمیں مولویوں کو تانا دیتے ہیں، مولویوں تم نے مسلم لیگ سے جدا ہو کر کیا لیا؟ ہم کہتے ہیں تم نے ہم سے جدا ہو کر کیا لیا؟ ہمیں کہتے ہیں کہ مولویوں کو مزہ مل گیا نا مسلم لیگ سے جدا ہونے کا، ہم مولوی کہتے ہیں تمہیں مزہ مل گیا نا ہم سے جدا ہونے کا؟ بھئی ہم تو تمہارے دور میں بھی وزیر نہیں تھے، ہم تو تمہارے دور میں بھی اقتدار پر نہیں تھے، لیکن ہماری وجہ سے تم اقتدار میں تھے، اب بتلاؤ جب ہم الگ ہوئے۔ اب میں کہتا ہوں آپ دیکھیں نواز شریف کے دور میں مولانا فضل الرحمان کی 6 سیٹیں تھیں، اکیلے لڑنے سے نقصان ہوا، 2 سیٹیں کم ہو گئیں، کتنی سیٹیں کم ہو گئیں؟ جماعت اسلامی کی 7 سیٹیں تھیں، اکیلے لڑنے سے نقصان ہوا، 3 رہ گئیں، ہماری 1 سیٹ تھی، اکیلے لڑنے سے فائدہ ہوا، 2 ہو گئیں، صوبائی اسمبلی کی بھی 2 ہو گئی، قومی کی بھی 2 ہو گئی، ہمیں نہیں نقصان ہوا، نقصان ہوا ہوگا جس کو ہوا ہوگا، ہمیں نہیں ہوا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو 2 سیٹوں کا نقصان، جماعت اسلامی کو 4 سیٹوں کا نقصان، ان کو تو 4 کا تانا دیتے ہو، ان کو 2 سیٹوں کا تانا دیتے ہو، مسلم لیگ تم بتلاؤ تمہیں کتنا نقصان؟ اس وقت تمہاری 130 سیٹیں تھی، اب تمہاری 70 سیٹیں، تمہیں 50 کا نقصان، کتنا نقصان؟ تو نقصان کس کو زیادہ ہوا؟ نواز شریف کو۔ کیوں نقصان ہوا؟ کہ اب تم نے اسلام کا نام بھی چھوڑ دیا اور اسلامی جماعتوں کا دامن بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اب میں موجودہ حالات پر آتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیا کریں دوستو، اس وقت خطرناک حالات یہ ہیں کہ بے نظیر کی حکومت کو ہم نے اول روز سے نہیں مانا، اول روز سے، اس دن میرا بھی جی کرتا تھا کہ پوری دنیا ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے، بے نظیر کو ہر کوئی مبارکباد دے رہا ہے، میں بھی اٹھ کے کچھ کہہ دوں تو سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن مجھے پتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہنا ہے اس سے لوگ خوش تو ہوں گے لیکن حکمران خوش، ہاں یہ کہہ رہا تھا ہم آپ کا تعاون کریں گے، میاں صاحب کہہ رہے تھے ہم لانگ مارچ، ہم ٹرین مارچ، ہم ہلا گلا، اور میں نے تو یہ کہنا تھا ہم یہ سب کچھ کریں گے، تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے وہی کہنا تھا جو کرنا تھا، اور انہوں نے وہ کہا جو نہیں کرنا تھا، وہ کیا جو نہیں کہا، جو کہا تھا نہیں کہا تھا، لیکن سال نہیں گزرا، ابھی حالات یہ کہ ہم تو اول روز سے اپوزیشن میں، کوئی ووٹ پی پی کو نہیں دیا، نہ سپیکر کا، نہ ڈپٹی سپیکر کا، نہ وزارت عظمی کا، ہم تو اس حال میں بھی نہیں گئے جہاں وہ وزیر اعظم بن رہی تھی کہ یہاں ایک عورت حکمران بن رہی ہے اسلام کے خلاف، لیکن نتیجہ کیا نکلا، ابھی 8 مہینے بھی نہیں گزرے تو مسلم لیگ مقابلے میں آ گئی، اب ٹرین مارچ، تحریک نجات، ہڑتال، لانگ مارچ اور پہیا جام، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا طریقہ ہے، ہم کیا کریں؟ پہلا سوال تو ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کیا ایک کراچی سے لے کر پشاور تک ٹرین پر بیٹھ کر نعرے لگا کر پشاور جب پہنچ جائیں گے تو بے نظیر بھی جنم میں پہنچ جائے گی؟ اتنا تو نہیں، پھر 10 دن ریسٹ، 10 دن کے بعد ایک ہڑتال کر لو، ایک ہڑتال ہو جائے گی تو بے نظیر بھاگ جائے گی، پھر 10 دن ریسٹ، پھر جمعہ کے دن دعا مانگ لو، دعا مانگ لی تو بے نظیر بھاگ جائے گی، پھر 10 دن ریسٹ، پھر پہیا جام کر دو، ایک دن پہیا جام بھی ہو گیا تو بے نظیر بھاگ جائے گی؟ یہ تو طریقہ نہیں، طریقہ تو وہی چلنا ہے، روزانہ جلوس، روزانہ گرفتاریاں، روزانہ ہڑتال، روزانہ پہیا جام، روزانہ اسمبلی کا گھراؤ، نظام کو روکیں گے تب جا کر اس سے جان، تب جا کر اس سے جان، لیکن یہ روزانہ والا کام یہ مولوی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ جلوس یہ تو کوٹھی سے باہر نہیں آ سکتے، یہ مسجدوں کی برکت ہے۔ عصر کی نماز پڑھی، دو چار آدمیوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالے، نعرہ تکبیر نظام مصطفیٰ زندہ باد، اور اس کے بعد گرفتاری دے دی۔ ابھی اگلا دن نہیں گزرا مسجد پھر بھر گئی، پھر گرفتاری بھی، اگلے دن مسجد پھر بھر گئی۔ یہ آبدا کی کوٹھیوں سے جلوس نہیں نکل سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس وقت جو پریشان کن حالات ہیں، ہم جو ایک شہر پہ بیٹھے ہیں، اچھا لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف کا ساتھ دے دو، بے نظیر کو تو گراؤ، لیکن میاں صاحب کا ساتھ کیسے دیں؟ میاں صاحب بھول کر بھی اسلام کا نام لینے کو تیار نہیں۔ میرا چیلنج ہے، چیلنج، گزشتہ دو مہینے اخبارات کا ریکارڈ نکالو، میاں نواز شریف نے بے نظیر کی مخالفت اگر اسلام کے نام پر کی ہو تو ہمارا گریبان پکڑ لو۔ جب اسلام کی بات ہی نہیں، شریعت کی بات ہی نہیں، نظام مصطفیٰ کا نعرہ نہیں، تو پھر اگر سیاست سے دین کو جدا کر لیا جائے تو کرسی رہ جائے گی، کرسی، اور مولوی کا بچہ ہو صرف کرسی کے لیے جان دے دے، سپاہی سے آپا کا ورکر ہو صرف کرسی کے لیے نعرے لگائے، ہم کبھی بھی کرسی کے لیے نعرے نہیں لگائیں گے۔ اور رابطے جاری ہیں، اب انہیں ان کو بتلا دیا بڑوں نے بھی چھوٹوں نے بھی کہ جب تک یہ نہیں ملیں گے اس وقت تک وہ نہیں ہلیں گے، جب تک یہ نہیں ملتے اس وقت تک وہ نہیں ہلتے۔ اب مذاکرات، رابطے، باتیں، ٹیلی فون، ہم نے انہیں کہہ دیا ہے ممکن ہے آئندہ ایک دو روز میں کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن ہماری شرائط یہ ہیں کہ حکومت کی مخالفت کرو اور اسے کرسی سے اتارو، نام اسلام کا، نام اسلام کا۔ پھر جب تمہیں صحافی پوچھیں کہ میاں صاحب اسی اسلام کا نام تو 1990 میں لیا تھا، پھر آپ اقتدار میں آئے تھے، تو پھر جواب دو کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، پھر جواب دو ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ مفاد پرست مل گئے تھے، ہمارے ساتھ اسلام کے دشمن مل گئے تھے، اب اسلام کے دشمنوں اور مفاد پرستوں کو دور کرو، اسلام کے محبوں کو قریب کرو، دنیا کو باور کراؤ کہ اب جب حکومت میں آئیں گے تو اسلام لے کر آئیں گے، اسلام۔ پہلی بات اسلام کی بات کرو، دوسری بات ناموس صحابہ بل کو ایشو بناؤ، ناموس صحابہ بل کو ایشو بناؤ، تیسری بات ہم مسلم لیگ کا حصہ نہیں بنیں گے، وہی اتحاد بناؤ جو اسلامی جمہوری اتحاد تھا، جو قومی اتحاد تھا، اسلام کا نام ہو اور اتحاد ہو، صرف مسلم لیگ کے نام پر۔ ساجد میر تو مسلم لیگ کے نام پہ جا سکتے ہیں، مولانا عبدالستار نیازی تو مسلم لیگ کی میم میں گم ہو سکتے ہیں، ہم مسلم لیگ کی نہ میم میں گم ہو سکتے ہیں نہ شریف کی شین میں گم ہو سکتے ہیں، ہم اسلام کے نام پر سامنے آنے کو تیار ہیں۔ پھر یہ کہ جب سپاہ صحابہ اسلام کے عنوان پر، شریعت کے عنوان پر، عورت کی حکمرانی کی مخالفت کے عنوان پر، ناموس صحابہ بل کی حمایت کے عنوان پر پھر میدان میں آئے گی، تم بیٹھ جاؤ، تم گاؤں کو چلے جاؤ، ہم جانے حکومت جانے، ہم جانے بے نظیر جانے، پھر ایک دن ہڑتال نہیں، ایک دن جلوس نہیں، ہر روز ہڑتال ہوگی، ہر روز جلوس ہوں گے، ہر روز گرفتاری ہوگی، پھر تاریخ وہ چلے گی جو منزل پہ جا کے دم لے گی۔ اور ساتھ ساتھ پھر جب ہم ملیں گے تو پھر ہم وہ پہلے ہوں گے جو منظور وٹو کی حکومت کو چھوڑ کر حزب اختلاف کے ساتھ کھڑے ہو کر جلوس نکالیں گے. یہ پاکستان کی سیاست میں پہلا دھماکہ ہوگا. ورنہ ابھی تک کیا ہے کہ مسلم لیگ کے ممبران اسمبلی مسلم لیگ کو چھوڑ رہے ہیں. زہیر اکرم ندیم کراچی کا ایم این اے, اس نے کہا میرا اس احتجاجی تحریک سے کوئی تعلق
نہیں.
ایک دو ایم پیوں نے بھی کہا ہمارا کوئی تعلق. مسلم لیگ بلوچستان کے ایک وزیر نے کہا ہمارا کوئی تعلق. انہیں ان کے چھوڑ رہے ہیں, لیکن جب ہم آئیں گے تو ہم اقتدار کو چھوڑ کر آئیں گے, یعنی ہم پنجاب حکومت کو چھوڑ کر آئیں گے. اسے چھوڑ کر استعفے دے کر جب باہر آئیں گے پھر دنیا دیکھے گی کہ تحریک کس کو کہتے ہیں. دوستو یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے. باعث تشویش بات یہ ہے کہ پی پی کی مخالفت جو 23 سال سے اسلام کے نام پر تھی, پی پی کی مخالفت کس نام پر تھی؟ پی پی با مقابلہ اسلام. اس وقت پی پی کی مخالفت اسلام کے نام پر نہیں ہو رہی, اور مجھے خطرہ ہے کہ پی پی کے پاس تو اسلام پہلے نہیں, نہ اس نے کبھی اسلام کا نام لیا. اگر مسلم لیگ بھی اسلام کا نام چھوڑ دے گی, سال ڈیڑھ سال اور چھوڑے رکھے گی, تو وہ بھی اسلام کے مخالف, یہ بھی اسلام کے مخالف, ان دونوں کے اتحاد کا بھی خطرہ ہے. آپ حیران ہو گئے, میں کہتا ہوں مجھے آج خطرہ ہے. اگر انہوں نے اسلام کا نام نہ لیا تو پھر وہ صف خالی رہے گی, وہ حلقہ خالی رہے گا. اس حلقے کو پر کرنے کے لیے بھی سپاہ صحابہ کام آئے گی. کیسے؟ دینی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے, دینی جماعتوں میں رابطے بڑھانے, ایک دوسرے کے قریب لا کر اسلامی جماعتوں کا اتحاد, اسلامی جماعتوں کی وحدت, اسلامی جماعتوں کی قوت, ان کی شرادہ بندی یکجا کرنے کے لیے جب یہ کام مکمل ہوگا, آپ دیکھیں گے ایک طرف سے اسلام ہوگا دوسری طرف سے غیر اسلام ہوگا, تو معاشی انقلاب, سماجی انقلاب, قومی ترقی, ملی ترقی, اس عنوان پر لوگ ایک ہوں گے, اسلام کے نام والے ایک ہوں گے. اور اگر نہیں ہوں گے تو نتیجہ پھر یہ نکلے گا, ایک ووٹ ہوگا اسلام والوں کا, ایک ووٹ ہوگا ترقی والوں کا, ایک ووٹ ہوگا سوشل کنٹریکٹ والوں کا. تو یہ پہلی مرتبہ ہوگی جب اسلام کے مقابل والوں کے ووٹ تقسیم ہوں گے, اسلام کے مقابلے والوں کے ووٹ تقسیم ہوں گے اور اسلامی قوتیں ایک جگہ پر ہوں گی. تو پھر آپ دیکھیں گے یہ دو جمع ہوں گے, مقابل میں قوت ایک آئے گی, یہ گھروں کو چلے جائیں گے اور اسلامی قوتیں جیت جائیں گی. تو دوستو ذہنی طور پر آپ کو تیار رہنا چاہیے. اگر مسلم لیگ نے ہمارے یہ مطالبات کہ ہمارا نعرہ اسلام, ہمارا نعرہ
اسلام,
ہماری منزل اسلام, ہماری جدوجہد کا آغاز مسجد سے, ہماری قیادت سارے ہاتھوں میں, ہماری منزل شریعت کا نفاذ, اور ہمارا مقصد لا دینیت کا خاتمہ, ہمارا پروگرام اسلامی نظام اسلام اور نظام خلافت راستہ کا احیاء, اگر ہم اس مشن پر متفق ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بے نظیر حکومت اسی طرح بوریا بستر گول کر لے گی جس طرح اس نے 90 میں کیا تھا اور جس طرح اس کے باپ نے 77 میں کیا تھا. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے کوشش ہوگی. اور اگر مسلم لیگ اسلام کا نام نہ لے تو پھر میری ذاتی رائے یہ ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنی جماعت میں بھی یہ رائے رکھیں گے کہ پھر ہمیں ان کو لڑنے دینا چاہیے. بھئی اگر اسلام کا نام نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ لڑے پھر. دشمن لڑتا چنگا, دشمن
لڑتا چنگا.
انہوں نے بھی جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ ہم بھولے
نہیں,
وہ تو دشمن ہیں ہی ہیں. جو پھول ہم پہ میاں صاحب نے برسائے ہیں اس کی خوشبو ابھی تک آ رہی ہے, جو پھولوں کے زخم لگائے ہیں ان سے خون ابھی تک بہ رہا ہے, جو پھول انہوں نے جو نوازشیں کی ہوئی ہیں وہ جیلوں میں قیدیوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہیں, جو کرم کے بادل برسے تھے وہ آج بھی عدالتوں میں مقدمات کی شکل میں موجود ہیں. اسلام کا نام ایسا ہے کہ ہم ہر دکھ بھول سکتے ہیں, ہر دکھ, اور آئندہ ہر دکھ اٹھانے کے لیے تیار بھی ہے. اگر نہیں تو شاباش, بہن برا لڑو, بہن برا لڑو, پھر بی بی بیبا لڑو, شاباش ہم لڑائی دیکھتے ہیں اور ہم اس عرصے میں کوشش کریں گے کہ دینی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے، دینی جماعتوں کی وحدت عمل میں لائی جائے. اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.